دین اسلام میں جماعت کی اہمیت، یہ اس وقت کا موضوع ہے۔ محترم جناب ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ آئیے سر۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، میری گفتگو کا عنوان ابھی آپ نے سنا ہے کہ دین اسلام میں جماعت کی اہمیت۔ کچھ باتیں تو پہلے سے بیان ہو چکی ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، یہ صرف چند انفرادی معاملات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورا نظام حیات ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں انفرادی اور اجتماعی احکام ہیں اور اس میں عدل اجتماعی کا پہلو غالب ہے۔ البتہ اسلام دین تب بنتا ہے جب وہ نافذ ہو، قائم ہو، غالب ہو، اور انبیاء اکرام کا، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو اولو العزم من الرسل تھے، عظیم ترین رسول تھے، ان کے حوالے سے اللہ نے یہی بات فرمائی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور دین کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ یا دین کے قیام کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ البتہ یہ سعادت 124,000 پیغمبروں میں سے صرف ایک شخص کو حاصل ہوئی، اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ہاتھوں دین غالب ہوا۔ جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں صحابہ اکرام اپنا خون پیش کرتے تھے۔ پھر خلافت راشدہ کے دور میں یہ دین جو قائم ہوا، یہ مستحکم ہوا اور اس کے ثمرات دنیا تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہوئی، عدل و انصاف کا دور دورہ شروع ہوا، اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہوئی، مساوات اور برابری کا دور شروع ہوا، اور آزادی اظہار کی، اظہار رائے کی آزادی ہوئی، روحانیت پیدا ہوئی، اور یہ کہ خوشحالی بھی آئی، لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اس نظام کی برکات ہیں یہ جو سامنے آئی۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ عمارت زمین بوس ہو گئی، یہاں تک کہ ہم دور غلامی میں چلے گئے، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ براہ راست غلامی تو چلی گئی لیکن ذہنی غلامی اور معاشی غلامی اب تک جاری ہے، اور ابھی جو ہے $12 بلین کی قسط سود کی ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی کتنی قسطیں ہوں گی، اور اصل جو زر ہم نے لیا ہے وہ کتنا ہوگا۔ تو ہم وہ معاشی غلامی کے اندر ابھی تک ہیں، اور اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کبھی ایک ملک کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ جو عمارت تھی وہ ابھی جوں کی توں نیچے گری پڑی ہے۔ لہٰذا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے قیام کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور تن من دھن لگائے اور کھپائے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا، اگر ساری امت یہ کام نہیں کرتی تو فرمایا ولتکم منکم امتوئیں، تو چاہیے تمہارے اندر کوئی ایک جماعت تو ایسی ہو، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی اور قرآن کی طرف بلائے اور متوجہ کرے، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور صرف یہی لوگ فلاح پانے والے۔ تو کوئی ایک جماعت تو ایسی ہو، یہ کام پوری مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی ایک جماعت تو یہ کام کرے۔ تو لہٰذا دین اسلام میں جماعت کی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کم از کم کوئی ایک جماعت تو ایسا کام کرے، اور اگر یہ کام کرے تو ظاہر ہے کہ اس کام کے اندر انسان کو کشمکش بھی ہوگی، جان مال کی قربانی بھی ہوگی، جان جوکھوں والا کام بھی ہوگا، اور یہ کوئی ٹھنڈے طریقے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ کشمکش کی جگہ ہے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب رو بھی، کبھی سوز ساز راضی، تو یہ کشمکش کا مقام ہے، وہ جاری رہے۔ اور یہ کشمکش صرف آج نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ کشمکش جاری ہوتا ہے، حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ اقبال کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو ازل سے یہ حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور جس جماعت نے بھی یہ کام کیا اس کو بھی اس کشمکش میں سے گزرنا پڑے گا۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو اس کی ثمرات سے زمانہ مستفید ہوتا ہے، اور اگر نظام قائم نہ ہو تو اس کے ثمرات بھی نہیں ہوں گے۔ اور لوگ اگر صرف مذہبی زندگی گزاریں گے، وہ نماز روزہ اور عقیدے والی بات کریں گے، تو اس کو قرآن نے کہا ہے یہ ظلم اور فساد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور فرمایا سورہ انفال میں الا تفعلوه، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو یہ زمین فتنے سے بھر جائے گی اور بہت بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہوتی اور عوام کی یا فرد کی یا کسی پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے، تو قرآن اس کو کفر کہتا ہے، ظلم کہتا ہے، فساد کہتا ہے، اور اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کہتا ہے۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت جو تین مرتبہ آئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ بغاوت ہے اگر اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر شریعت کا قانون جو کہ انصاف پر مبنی ہے اگر وہ قائم نہیں ہوتا اور اس کے متبادل کوئی انسان قانون نافذ کرتا ہے تاکہ دنیا میں عدل ہو، تو جان لیجئے وہ قانون جو متبادل ہوگا وہ مہنگا ہوگا، وہ مشکل ہوگا، اس کے فیصلے کے انتظار میں نسلیں بیتیں گی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، زمانے کا امن تباہ و برباد ہوگا، لوگ ٹینشن اور ڈپریشن میں جائیں گے، اور یہ ظلم ہے، اور یہ آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ دین غالب ہے، وہ نظام عدل و قسط نافذ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ سرمایہ دار، جاگیردار اور سودی کاروبار کرنے والے ساہوکار، وہ کسانوں کو، مزدوروں کو اور عوام کا خون نچوڑیں گے، اور وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور یہ ظلم۔ اور اقبال نے کہا ہے خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب، کہ خواجہ جو ہے یعنی سرمایہ دار، وہ مزدور کے خون سے جو ہے شراب کشید کر رہا ہے اور شام کو بیٹھا پیتا ہے، اور جاگیردار جو ہے وہ کسان کی کھیتی کو برباد کر کے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ انقلاب ہے۔ تو آج دنیا میں یہ ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے اقبال نے سود کے بارے میں بھی کہا کہ از ربا آخر چمی زائد فتن، یعنی سوائے سود میں سے، اس کے پیٹ میں سے سوائے فتنوں کے کیا برآمد ہوگا، کس نداند لذت قرض حسن، اس لیے کہ یہ لوگ یہ قرض حسنا کی لذت سے آشنا نہیں ہے۔ از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور سود کے نظام سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، اور دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اینٹ اور پتھر ہو جاتا ہے، اور وہ انسان بھیڑیا بن جاتا ہے، چاہے اس کے نوکیلے دانت نہ ہوں اور اس کے جو ہے نوکیلے ناخن نہ ہوں، لیکن انسان بھیڑیا بن جاتا ہے۔ تو آج وہ یہ ظلم ہے، اگر یہ معاشرے میں ہو رہا ہے اور وہ دین غالب نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ پھر تعصبات اور ریسزم، دیکھیے دین اسلام اگر ہو تو معاشرے میں باہمی الفت اور محبت اور رواداری اور برابری اور تحمل، یہ اسلام کا حسن ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات جو ظلم کی نشانی ہے کہ وہ پھر تحریک ہوگی کہ میری نسل اور میری رنگت اور میرا علاقہ اور میری جنس اور یہ سب پر جو ہے حاوی ہو جائے، اور اس کام کے لیے تکبر اور رعونت اور انتہا پسندی ہوگی، اور انسانوں کو حقیر سمجھا جائے گا اور ان کو روندا جائے گا، اور یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانندے خاک کے رہ گزر، تو یہ بھی ظلم۔ پھر آپ دیکھیے تفرقہ، قرآن میں فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اور ایک جگہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تتفرقوا، یعنی دین کو قائم کرو اور متفرق نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی رسی اور احادیث بھی ہے، لیکن اس سے زائد بھی رائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، جمعیت ہے، لہذا اگر ان کی رائے کو دیکھا جائے تو دین سے جڑ جاؤ اور متفرق نہ ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ چمٹ جاؤ اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں چیزیں، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تفرقہ ہوگا، پھر مسجدیں علیحدہ ہوں گی، پھر کفر کے فتوے ہوں گے، پھر اپنی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے، بالا تر رکھنے کے لیے جو ہے اپنے اپنے شاعر کو نمایاں کیا جائے گا، اور یہ ظلم ہے۔ اور قرآن میں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا اور گروہ گروہ بن گئے، لستا منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ بھی ظلم۔ پھر عبادات میں عدم توازن جو پیدا ہوگا، اصل چیز ہے اللہ کا تقرب بالفرائض اور اس کے ساتھ پھر اللہ تقرب بالنوافل، تو اگر یہ ترتیب رہے تو یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر تقرب بالفرائض کو نظر انداز کیا جائے، بائی پاس کیا جائے اور تقرب النوافل کو ہی فوکس بنایا جائے تو عبادات میں عدم توازن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سارا فوکس نوافل پر ہوگا، سارا فوکس تسبیحات پر ہوگا، سارا فوکس ذکر اذکار پر ہوگا، سارا فوکس رسومات کا تمہار ہوگا، اور میلادوں کا انعقاد ہوگا، اور ثوابوں کا پہاڑ ہوگا، تو وہ عدم توازن قائم ہو جائے گا عبادات کے اندر اگر تقرب الفرائض کو پیچھے کی اور صرف تقرب النوافل پر، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ترتیب وہی ہے تقرب الفرائض اور اس کے ساتھ ساتھ تقرب النوافل۔ پھر اخلاقی تنزلی، بے شرمی، بے حیائی، عریانی، فحاشی اور موج مستی اور ناچ گانے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی اور عورتوں کے ساتھ ظلم اور ہم جنس پرستی، یہ اس معاشرے میں آ جائے گی اور یہ ظلم ہے۔ اور پھر دینی جماعتیں بھی جو ہیں ان کا بھی ہدف بدل جائے گا، ان کا ہدف اسلام کی بجائے اسلام آباد بن جائے گا، ان کا ہدف بحالی شریعت کی بجائے بحالی جمہوریت بن جائے گا، لہذا ان کا ہدف بھی بدل جائے گا، اور وہ ملک کہ جو اسلام کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اگر وہاں بھی یہ دین نافذ نہیں ہوگا تو اس ملک کو اپنا جغرافیہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور دین کے جو دشمن ہیں وہ اس ملک کے اوپر اس طرح طواف کریں گے جیسے کسی مردار پر کوئی گدھوں کا طواف ہوگا۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کو قائم کرنا فرض ہے اور اس کے لیے جماعت میں شامل ہونا لازم ہے، جس کا نصب لائن اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہو اور وہ تن من دھن کھپائیں اور لگائیں اس کام کے اندر۔ پھر دین کے مزاج میں اور اس کی فطرت میں بھی اجتماعیت ہے، آپ کائنات کو دیکھیں، کائنات میں ہماری زمین ہے گھوم رہی ہے لیکن وہ سورج کے ارد گرد طواف بھی کر رہی ہے، یہ شمسی نظام ہے، یہ سولر سسٹم ہے۔ اچھا یہ شمسی نظام جو ہے یہ پھر آگے کہکشاؤں کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے اور اس کا طواف کر رہا ہے، اور کہکشائیں جو ہیں وہ گلیکسی کے ساتھ جڑی ہیں اور گلیکسی کا طواف کر رہی ہیں، معلوم ہوا ہر کرہ جو ہے وہ اپنے طور پر بھی گھوم رہا ہے اور اجتماعیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا، یہ ایک فطری ترتیب ہے جو کائنات میں ہمیں نظر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو وہ بڑے اداس رہتے تھے، جب اماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا انہیں کی پسلی سے تو ان کی اداسی ذرا دور ہو گئی، اجتماعیت، مزاج میں اجتماعیت، انسان پارٹنر چاہتا ہے۔
پھر آپ جانتے ہیں کہ دین میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تین افراد بھی سفر پر ہوں تو ایک امیر بنا لیں اور دو اس کے مقتدی ہوں، البتہ جو علم میں اور عمر میں تجربے میں زیادہ ہو، تقوی اور تدین میں زیادہ ہو وہ اس کا امیر بن جائے، مزاج میں ہے، ہمارے دین اسلام کے مزاج میں. پھر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیکھیں، سب میں اجتماعیت ہے. روزے کا پورا نظام، پوری امت ایک وقت میں روزہ رکھتی ہے، ایک وقت میں سحری، ایک وقت میں افطاری ہے، اور سارا جو ہے نظام وہ حج کا نظام دیکھ لیں، سارا اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہمارے دین کے مزاج میں، جمعہ کا نظام دیکھ لیں، عیدین کا نظام دیکھ لیں، سارا جو ہے اجتماعیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہمارے دین میں کے مزاج میں اجتماعیت ہے. البتہ قرآن مجید میں اس کی اللہ نے توجہ دلائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت، رسول کا اتباع اور فرائض اور واجبات کو ادا کرو. اور فرمایا وقولوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ زندگی بسر کرو. صادقین اس لیے کہ ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاؤں، بنی آدم کل کے کل خطا کار ہیں، لیکن سچوں کی جب صحبت اختیار کروں گے تو تمہارے کردار میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے گا، کردار سازی ہو جائے گی. اور سچے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سچے وہ ہیں جن کا ایمان پختہ ہے اور شک نہیں کرتے، اور ان کے عمل میں جہاد ہے اور محنت ہے اور کوشش اور جدوجہد ہے اور کشمکش ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، سچے وہ ہیں. لہذا ان کے ساتھ صحبت اختیار کرو، اجتماعیت کا اصول ہے. اسی طرح سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تو محبت رکھتا ہے ان سے کہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خطرات کو مول لیتے ہیں، جان مال کی بازی لگاتے ہیں، تو جو جنگ کرتے ہیں اور صفے باندھ کر گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی ان کے اندر نظم و ضبط ہو، مربوط ہوں، کمیٹڈ ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اور باطل جو ہے ان کے اندر جو ہے اثر انداز نہ ہو سکے، اور وہ ہوشیار ہوں، فاختہ کی مانند بے ضرر اور سانپ کی مانند ہوشیار، اور یہ کہ ان کے اندر وہ صف بندی جیسے سیسا پلائی دیوار، یعنی عقیدے میں بھی اکٹھے ہوں اور عبادات میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کا باہمی احترام ہو، ایک دوسرے کا باہمی محبت ہو، اور جس مقصد کے ساتھ جڑے ہیں اس مقصد کے لیے جان مال کی بازی لگا دینے والے، تو اس طرح کا جو ہے ان کا نظم و ضبط ہو. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اقامت دین کی منزل بغیر جماعت کے کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام جو ایک رسول تھے 950 سال تک دعوت دیتے رہے لیکن جماعت نہ بن سکی، لوگ ایمان ہی بہت کم لائے، لہذا وہ منزل سر نہیں ہو سکی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ بہت قریب آ گئے، 600,000 افراد تھے، اور وقت آ گیا کہ اب اللہ کی راہ میں قتال کیا جائے، اور انہوں نے صدا لگائی کہ اللہ نے پیش کی تمہیں فتح کی امید بھی دلا دی ہے، لیکن قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا، وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ جماعت نہ ہو سکی، کمیٹڈ جماعت نہ ہو سکی، اور کہہ دیا گیا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، جاؤ موسر تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. لہذا وہ قیامت دین کی منزل سر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو، جب تک کہ وہ جماعت کا تصور ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت میں رہو اور اکیلے اکیلے اور جدا جدا زندگی بسر نہ کرو. اکیلا آدمی خطرات سے زیادہ دوچار ہوتا ہے، چور ڈاکو جو ہے اکیلے آدمی کو زیادہ تاڑتے ہیں، اور ہمارے جو ایمان کے دشمن ہیں، یہ جو ہمارے ہاں سیکولر دانشور ہیں، وہ بھی زیادہ تر ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ جو جماعت سے کٹے ہوئے، اور ان کو اپنے دام ہم رنگے زمین میں اور اپنے جال میں پھنسا دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ اور جگہ فرمایا لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارہ ولا امارہ الا بالطاعۃ، فرمایا اگر جماعت نہیں تو اسلام ہی نہیں، اور اگر امیر نہیں تو جماعت ہی نہیں، اور اگر امیر کی اطاعت نہیں تو وہ امیر کیسا ہے، وہ امیر کون سا ہے، وہ امیر ہی نہیں. جب تک اطاعت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لہذا فرمایا جماعت کے اندر رہو، جماعتی زندگی اختیار کرو، اور اکیلے اکیلے زندگی بسر نہ کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، کیونکہ شیطان اکیلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ عَبَدْ، اور اگر ایک سے دو ہو جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے. ایک اکیلا، دو گیارہ. اور یہ آخری ٹکڑا بڑا خوبصورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد بحبت الجنت، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت کی خوشبو اس کو حاصل ہو فلیلزم الجماعہ، تو جماعت کے ساتھ جڑا رہے، چمٹا رہے. اگر جنت کی خوشبو چاہتے ہو تو جماعت میں رہو، اس کے نظم کے ساتھ رہو، اطاعت امیر کے ساتھ رہو. اور اگر جو ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی تو وہ جو اس کشتی میں آئے گا وہ بچ گیا، وہ حفاظت میں آ گیا، اور جو باہر رہ گیا وہ اس طوفان کا شکار ہو. تو جماعت اس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اور وہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی، آمرکم بخمس بالجماعت والصم والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. پانچ باتوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، جماعت کے ساتھ رہو، سم و طاعت کی زندگی بسر کرو، اور وہ جماعت اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرے. اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بارہا آپ نے سنی ہے، لیکن جو حدیث میں چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے تھوڑی سی ذرا اس کی وضاحت آ جائے، وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان کو اختیار کرو تو مسلمان کے دل سے کینہ جاتا رہے گا. غل جو اندر ہے، کوئی ملال ہے یا کوئی گرد ہے، کینہ ہے، تین چیزیں اگر تم اس پر عمل کرو تو یہ چیز دل بھی صاف ہو جائے گا، تزکیہ ہوتا ہے. پہلی چیز اخلاص، اخلاص العمل للہ، عمل خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوے کا پہلو نہ ہو. اپنی نیکی کا چرچا یا اپنی علمیت کا یا اپنی محنت اور بھاگ دوڑ کا یا اپنی سخاوت کا چرچا کرنا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، جیسے حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن ساما یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی روزے رکھے اس نے شرک کیا، جیسے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. تو پہلی چیز ہے کہ خالص اللہ کے لیے. دوسری چیز وَمُنَاصَحَةُ وُلَاتِ الْأَمْرِ، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے ساتھ نسو خیرخائی کا معاملہ. اچھا یہ نسو خیرخائی دونوں طرف چلتی ہے، دو طرفہ ہے، کہ ذمہ دار حضرات کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیرخائی، اور ساتھیوں کا اپنے ذمہ دار حضرات کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ، ان کے ساتھ خیرخائی. اور خیرخائی کا مطلب یہ ہے ان کی اطاعت ہے، ان کا ادب اور احترام ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ ہے، ان کی حق بات میں تعاون کرنا، ان کو اچھے مشورے دینا، ان کے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرنا، ان کو پر امید رکھنا، انہیں مایوس نہ ہونے دینا. اور اگر بالفرض، اگر بالفرض ذمہ دار ساتھی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اسے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ نصیحت انہیں کر سکتے ہیں لیکن علیحدگی میں اور نرم الفاظ کے ساتھ، اور کلمات وہ ہوں کہ جو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوں، اور اگر وہ تسلیم کر لیں تو فبہا، اور اگر تسلیم نہ کر لیں تو فرمایا کہ تمہارا فرض ادا ہو. ایک بزرگ گزرے حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول یہ امیر فاسق و فاجر بھی ہو اور تب بھی اگر تمہیں مباح کا حکم دے تو تم پر لازم ہے کہ اطاعت کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارا امیر اگر بالفرض جو حبشی غلام ہو، کان کٹا اور ناک کٹا ہو، تب بھی تم نے اس کی اطاعت لازم کرنی ہے. یہ اس کے ساتھ خیرخائی ہے. اور بدخائی کیا ہوگی؟ بدخائی ہوگی سوالات کی بوچھاڑ ان کے اوپر کرنا، خام خواہ کی بحثیں کرنا، بال کی کھال اتارنا، یا ان پر الزام تراشی، بہتان تراشی، بغض اور عناد کا اظہار، اور ان کی کمزوریوں کو ان کا علل اعلان، اس کا چرچا کرنا، ہر محفل میں اس کا ذکر کرنا، ان کی پگڑی اچھالنا، انہیں رسوا کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جو شخص اپنے حکمران کی اہانت کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا، تو اللہ اس کی تذلیل کر دے گا۔ یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ہم نے اسی کے مطابق، اس لیے کہ ایسا ہوگا تو انتشار ہوگا، پھوٹ پڑے گی، فتنہ پڑے گا، پارٹی بازی ہوگی، جتھا بندی ہوگی۔ اور یہی چیز ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ زبان کا فتنہ قتل سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ شدید، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں سب سے بڑا جو فتنہ رونما ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ان کی باتوں کا چرچا کرنے لگے، اظہار، اور اس سے پھوٹ پڑی کہ عثمان جو ہیں گھوڑوں پر زکات لیتے ہیں، عثمان جو ہیں وہ سفر میں پوری نماز پڑھتے ہیں، عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا، معاصرہ ہوا، اور الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ اور حضرت حسن نے جو خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت علی نے فرمائی تھی کہ آج کے بعد قیامت تک یہ دونوں گروہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، یہ فتنۃ الکبریٰ، یہ زبان کی، یہ بدخواہی، یہ کبیر کی، ہمارا دامن اس سے صاف پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر بڑا کام ہے، مشن بڑا ہے، تو بڑا پن دکھانا پڑے گا۔ لہذا فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر تم اختیار کر لو تو مسلمان کے دل سے کینہ اور غل جاتا رہے گا۔ پہلی چیز اخلاص فی العمل، دوسری چیز اپنے ذمہ دار حضرات کے ساتھ لطف و خیر خائی، اور تیسری چیز ولزوم الجماع، جماعت کے ساتھ چمٹے رہو۔ اگر تم چاہتے ہو پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ اگر چاہتے ہو کہ شیطان کے چنگل میں نہ آؤ، اگر چاہتے ہو کہ جنت کی خوشبو پاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ساتھیوں کی دعاؤں کا ذریعہ بنو، جیسے آگے فرمایا فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، اور ان کے ساتھیوں کی جو دعا ہے وہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ ساتھیوں کی دعا تمہاری حفاظت کرے تو جماعت کے ساتھ چمٹے رہو، اور اس کے آداب کے ساتھ چمٹے رہو۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ احادیث جو ہیں وہ الجماعت کے لیے ہیں۔ الجماعت، الجماعت کیا ہے؟ الجماعت کہتے ہیں پوری امت مسلمہ اگر ایک امیر کی قیادت میں متحد ہو جائے، پوری امت مسلم، اور وہ امیر جو ہے وہ قانون شریعت و قانون خداوندی کے نفاذ کی کوشش کر رہا ہو، اور سب مسلمان اس کی رہنمائی پر متفق ہو جائیں، تو یہ الجماعت، جو کہ ظاہر بات ہے اس وقت الجماعت تو نہیں ہے، اس وقت تو جمعیتیں ہیں، مملکتیں ہیں، نیشن سٹیٹس ہیں۔ لہذا ان احادیث کے لیے پھر ضروری ہے کہ پھر ایسی جماعت میں شامل ہوں کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو، تاکہ الجماعت قائم ہو جائے، تو پھر اس کے لیے بھی ساری حدیث اس کے لیے ویلڈ ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ الجماعت سے نکلنا، وہ تو حضور نے فرمایا من شذ شذ الی النار، جو جماعت سے کٹا اس الجماعت سے کٹا وہ تو آگ کی طرف چلا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو الجماعت سے کٹا وہ جاہلیت کی طرف چلا، اور تیسری بات یہ کہ جو الجماعت سے کٹا وہ اسلام سے نکل گیا۔ تنظیم اسلامی الجماعت نہیں ہے، یہاں سے نکلنا اسلام سے نکلنا نہیں ہے، لیکن اصول ہم وہیں سے لیں گے، جو بھی اطاعت ہے اور سمتاعت کی بات ہے، شرائیت کا نظام ہے، اور اس کے لیے جو منہج ہے وہ ہمیں اصول وہیں سے لینے ہیں۔ اور ہمارے جو بانی محترم ہیں، وہ بھی ہمارے جو بانی تھے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فکر دیا، قرآن سے جوڑا، رسول سے جوڑا، صحیح فکر دیا، اقامت دین کا تصور دیا، فرائض اور اس کے لوازم کا تصور دیا، تو ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے وہ نبی نہیں ہے، معصومیت خاصہ نبوت ہے، معصوم اب کوئی نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے کسی کے اندر۔ لہذا وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج خوبصورت لگتی ہے جب وہ سمندر کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں، تب وہ ہر کوئی کہتا ہے یہ لہر بڑی ہے، یہ لہر چھوٹی ہے۔ لہروں کا مقام اور مرتبہ اس سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ لہر اگر سمندر سے باہر آ جائے تو کون اسے لہر کہے گا؟ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو شیطان کے جو ہے چنگل میں آ جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، وہ ساتھیوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اس کے لیے جماعت کی بڑی اہمیت ہے، اور جو جماعت میں آ جائے تو پھر اس جماعت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اپنے فکر کو پختہ کرنا، اس کو نکھارتے رہنا، اس کو تازہ کرتے رہنا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کائے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ باتیں آپ نے کتنی دفعہ سنی ہوگی بانی محترم کے منہ مبارک سے، اور جو ہے اپنے جتنے بھی تنظیمی ساتھی ہیں ان کی تقریروں سے یہ فکر سامنے۔ آج ہم اس کو تازہ کر رہے ہیں، تو اس فکر کو تازہ کرتے رہنا یہ ضرورت ہے ہماری، اور اس کو نکھارتے رہنا، اور پھر سموتات کی خوب پیدا کرنا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتانی فقد اتا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن اسانی فقد اس اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی، ومن اتا امیری، اور جس نے میرے قائم کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اتانی، اس نے حقیقتاً میری اطاعت کی، ومن عصا امیری، اور جس نے میرے قائم کردہ امیر کی نافرمانی کی، فقد اسانی، اس نے در حقیقت میری نافرمانی۔ یہ سبق بانی محترم ہمیں سکھا کر گئے، آئیے وہی چیزیں ہم تازہ کر رہے ہیں۔ پھر آپس میں روحما و بینہم کی کیفیت ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس کے تعلقات کے اندر دلی محبت اور خوشگوار تعلقات ہوں۔ اور چوتھی بات یہ، ہمارے اخلاق قرآن اور سنت سے، اخلاق ایک وسیع چیز ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چہرے پر جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، اس میں یہ صبر اور شکر اور یہ ساری چیزیں یہ اخلاق کے دائرے میں۔ اور اقبال نے کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، تو ہمارے اخلاق جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا، کانا خلق القرآن، ان کے اخلاق تو وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کے اخلاق ایسے ہیں جیسے جیسے قرآن تم پڑھ رہے ہو۔ لہذا وہ اخلاق بھی۔ اور آخری بات یہ کہ اس جماعت کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اور اپنی جان تک دینے کی آرزو، وہ اس یہ جذبہ اور یہ ولولہ، یہ یہاں سے لے کر جانا۔ جیسے ابھی مجھ سے پہلے جو سپیکرز آئے ہیں وہ آپ کے سامنے یہی بات رکھے گی، لودت و نقتلا سما ہوا، سما اقتلا سما ہوا، سما اقتلا سما ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے رسول یہ کہہ رہے ہیں، میری بڑی خواہش ہے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ لہذا یہ تصور کہ اس کے اندر پھر اس کے تقاضے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ لہذا یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پہلے تو اسلام کو بحیثیت دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اقامت دین کا تصور جو ہمارے لیے وقت کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لازم ہے، فرض ہے، اس کو جو ہے ادا کرنے کے، اور اس کے لیے بغیر جماعت کے یہ کام ہو نہیں سکتا، اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا، اور اس کے نظم و ضبط کو جو ہے اختیار کرنے کا، اور اختلاف کے آداب کو اختیار کرنے کا، اخلاق اپنے اس کے مطابق، یہ ہم ساتھ جڑے رہیں گے اور زندگی کے آخری سانس تک جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ جنت کی خوشبو کی بھی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے برابر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔